أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ان صاحبان ایمان سے معذرت کے ساتھ جنہیں 24 گھنٹے میں 5ویں مرتبہ میرا بیان سننے کا موقع مل رہا ہے اور ہر چیز کی کثرت نقصان دہ ہوتی ہے اور میری مجالس کا تو ایسا عنوان ہے کہ اس کی تو قلت بھی لوگوں کو بہت زیادہ مضر محسوس ہوتی، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ چونکہ اب وہ راتیں شروع ہو رہی ہیں جو ویک اینڈ یا چھٹی کی راتیں نہیں، اس لیے بیان کو مختصر رکھا جائے گا اور آپ حضرات کو گزشتہ 24 گھنٹے کوئی مجلس 1.25 گھنٹے سے کم سننے کو نہیں ملی. آج کی یہ مجلس انشاءاللہ اس شکایت کا ازالہ بھی بنے گی، لیکن موضوع بھی چونکہ ابھی تقریباً نامکمل ہی ہے، اس اعتبار سے ہمیں اشرا پورا ہونے تک ایک منزل اور مرحلے تک آپ کو پہنچانا بھی ضروری ہے. چنانچہ آج کے بعد کوشش رہے گھنٹے کی، لیکن 5 سے 10 منٹ کا مارجن رکھ کے تشریف لایا کرے. یہ بات کل شب جمعہ مومنین کرام کی یہ شکایت کے نتیجے میں مجھے عرض کرنا پڑی. آج تو خیر نہیں، آج تو میری اپنی حالت بھی یعنی آواز کی حد تک ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کو زیادہ سہمت ہوں. تزکیہ نفس، نفس کو پاک رکھنا، نفس کو پاک کرنا نہیں، نفس کو پاک رکھنا، یہ ہمارا عنوان کا رہس. اور اس کے تحت 2-3 باتیں کل کی مجلس میں مبہم انداز سے مختصر انداز سے چھڑ گئے. جو سب سے اہم اصول جس کے بغیر نہ نفس کو کوئی پاک بنا سکتا ہے نہ نفس کو کوئی پاک رکھ سکتا ہے، وہ تو ابھی نامکمل ہے. لیکن کل آج یہاں پہ آخری نقطہ واضح ہوا تھا، اسی منزل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات ایسے گناہ جو خالی نفس کی نجاست کو پلیدی کا سبب ہی نہیں بنتے، بلکہ ہم سے ہمارے گھروں سے امام کو اس اعتبار سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں کہ جہاں رشک آ جائے وہاں اہل بیت نہیں آتے ہیں، جہاں اہل بیت موجود ہو وہاں سے رشک کو ہٹانا پڑتا. کچھ ایسے گناہ جن کا نام ہی اسلام ہے، اہل بیت کے حوالے کے بغیر بھی ہمارے اور آپ کے لیے رشک رکھا. فی الحال میرا ارادہ نہیں کہ پیغمبر کا وہ عظیم الشان خطبہ جہاں بھی پڑھوں، جو میں آج سے 8 دن پہلے حدینیہ زہرا میں پڑھ کے آ رہا ہوں، اس خطبے کا موضوع ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ مومنین کرام کو اس کے بارے میں تجسس بھی رہتا، یعنی آخری زمانے کے حالات اور ظہور سے پہلے کی نشانیاں. لیکن خاص اس خطبے میں خصوصیت، جبکہ اس عنوان پر ہمارے پاس اور بہت سارے خطبات ہیں، حجت الاسلام علامہ فاضل مفتی صاحب خطبۃ البیان کو اکثر آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، مگر یہ خاص خطبہ جو سلمان فارسی کے حوالے سے اس انداز سے ہم تک پہنچا کہ پوری تاریخ اسلام غدیر خود کے خطبے کے علاوہ کسی اور خطبے کے اتنے سارے گواہ نہ تھے، کیونکہ حج الوداع آخری حج کے موقع پر اللہ کا رسول آخری زمانے کے کچھ حالات بیان کر کے گیا، اور ایک خصوصیت اس خطبے میں یہ بس ایک جملہ کرنا تھا جس کے لیے میں نے آپ کے پانچ منٹ لیے، ایک خصوصیت اس خطبے میں یہ کہ جب یہ حالات بتائے کہ آخری زمانے میں کیا کیا ہوگا، اور وہ زیادہ تر صاحبان ایمان کی معاشرتی، معاشی، تجارتی اور اخلاقی برائیوں کا بیان، زیادہ اس خطبے میں یہی چیزیں آئی، آخر میں یہ ارشاد فرمایا، آخری خطبے کا آخری خطبہ، کہ جب یہ چیزیں تم میں پیدا ہو جائیں گی، وہ غلط، یہ جملہ میں نے پرسوں اسی خطبے سے پڑھا کہ پیسے والے سیر و تفریح کے لیے حج پر جائیں گے، مڈل کلاس کے لوگ تجارت اور پیسہ کمانے کے لیے حج پر جائیں گے، فقیر اپنی شہرت، ریاکاری اور حاجی ہونے کو پھیلانے کے لیے حج پہ جائیں گے، یہ ایک فقرہ تھا، یہ بھی اسی کا فقرہ، کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ جگہ جگہ ناچ اور گانے کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، اور میری امت کے ارذال، رذیل کی جمع ہے ارذال، میری امت کے ارذال ان اجتماعات میں جا کے جمع ہوں گے، پیغمبر دراصل آخری زمانے کی اس نشانی کے ذریعے سے ہمیں ایک اور چیز سمجھانی، اور وہ یہ کہ جب کبھی امت رسول میں یہ دیکھنا ہو کہ شریف کون ہے اور رذیل کون، پیغمبر نے کرائٹیریا اور معیار دے دیا، لیکن دو طریقے ہوتے ہیں، طریقے شکر گر گئے، آپ نے کہا کہ اسے صاف کرو ورنہ چونٹیاں آ جائیں گی، اور کہیں ایسا ہے کہ آپ نے چوٹیاں دیکھی تو کہا کہ ایسا لگا ہے کہ یہاں کوئی بیٹھی چیز گر گئی، پیغمبر نے کہا کہ جب تم یہ دیکھو کہ ناچ اور تانے کی محفلوں میں ایک مجمع اکٹھا ہو رہا ہو تو یاد کر لینا یہ میری امت کے رذیل ترین لوگ ہیں کہ جو وہاں جا رہے ہیں، خالی اس اجتماع کی خرابی نہیں بتائی، اپنی امت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ شریف لوگ کیا ہوتے ہیں اور رذیل لوگ کیا ہوتے ہیں، اب یہ بات میں جسارت کر کے بیان کر رہا ہوں، لیکن فقط اس لیے کہ کلام رسول، ورنہ غیر نبی کو یا غیر معصوم کو جہاں کہ کسی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کامنٹ پاس کرے یا تبصرہ کرے، مگر خطبے کا فقرہ، لیکن خطبے کے اندر غضب کی بات وہ آخری لفظ ہے، جو ساری خرابیاں بتانے کے بعد یہ جملہ نہ کہتے تب تب ہمارے لیے بہرحال امید کا ایک راستہ باقی رہتا کہ بھائی ہاں یہ ساری خرابیاں اگر ہم میں آ بھی گئی تو ایت اللہ اہل بیت کے نام لے گا، شفاعت ہمیں نہ ملے گی تو کسے ملے گی، لیکن آخری جملہ کہہ دو دراصل پیغمبر نے ہمارا اور اہل بیت کا رشتہ ہی کاٹ دیا، کیا فرمایا تاکہ جب یہ ساری خرابیاں آ جائیں جن میں سے بعض خرابیاں میں اس سلسلے کی دسویں اور آخری مجلس میں بیان کر رہا ہوں، اس کا ایک خلاصہ یہ میں نے پہلے سے اعلان کر دیا تاکہ جو لوگ سن چکے ہیں وہ دل زحمت نہ کرے، لیکن آخری لفظ یہ تھا کہ جب یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو آسمان کے فرشتے ان کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مومن جا رہا نہیں، شیعہ جا رہا ہے نہیں، وہیں سے اہل بیت جا رہا ہے نہیں، کلمہ گو جا رہا ہے نہیں، کیا کہتے ہیں پیغمبر ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع کے سامنے سینے کعبہ خانہ کعبہ کے دروازے کا کندہ پکڑ کر مجمع کی جانب رخ کر کے کہا کہ رشوت، سود، دانا، ناچ، طلاقوں کی کثرت، بے حجاب عورتوں کا ظہور، بات بات سے جھوٹ بولنا، جب یہ ہو جائے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ رج جا رہا، رج را جیم سی رج جا رہا، دیکھیے ہمیں اپنے لیے ہر لقب پسند ہے، رج کا لقب ہم کبھی پسند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں پتا کہ رز وہ چیز ہے جسے پروردگار نے اہل بیت سے دور کر دیا. ہم گناہگار ہیں مانتے ہیں, خطا کار ہیں اقرار کرتے ہیں. شیطان بیٹا کے سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگر کبھی یہ پتا چلے کہ ہم رز بن گئے تو اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت سے دور ہو گئے, ہمیں ہر عذاب قبول ہے. اہل بیت سے دوری کسی حالت میں قبول نہیں. تو پھر غور کرنا آئے تفصیل لفظ رسارہ اور پیغمبر اس کی تشریح کردار کے ذریعے کر رہے ہیں, باقی واقعی انشاءاللہ بعد. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ رس, یہ گندگی, یہ نجاست, یہ پلیدی لفظ انسانی پر کیسے حاوی آتی. امام ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم قرآن کی آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں, وعلی ابصارہم تو غشاوہ, اللہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگائی اور آنکھوں میں پردہ ڈال دیا. آنکھوں کے پردے کا نتیجہ وہ اپنی جگہ ایک الگ تقریر, شاید نئی تقریر ہوگی آج کا تین مہر. امام فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا اس کے قلب پر ایک باریک سیاہ نقطہ یا دھبا پیدا ہوتا. باقی روایت تو آپ پڑھ لیجیے گا. غالباً مرحوم فرمان علی صاحب نے ترجمہ قرآن میں حاشیے میں یہ روایت لکھی, ایک ہلکا سا سیاہ دھبا پیدا ہوتا. اگر سمجھ گیا توبہ کر لے. لیکن میں وہ بات نہیں کہہ رہا کہ پیغمبر کے سینے کو آپریشن کیا گیا اور جبرائیل نے سیاہ دھبا پیغمبر کے دل سے نکال کے پھینکا اور بعد میں کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ کا بائی پاس کا آپریشن جو ہوا, تو کہا کہ اتنا سا شرک نعوذ باللہ میرے دل میں تھا, پہلے اسے نکالا گیا پھر مجھے رسالت کا عہدہ دیا گیا. یہ روایت عالم اسلام بڑے فخر کے ساتھ پڑھا کرتا. ایک تو ایسا ہے نا کہ بعض روایتیں آ جاتی تو آدمی بہت شرمندہ شرمندہ خفت کے عالم میں جھیل کر اسے پڑھتا, اور ایک یہ ہے کہ فخر کے ساتھ پڑھا جاتا کہ جی شرح صدر ہوا رسول کو, اور وہ یہ کہ جبرائیل نے اس کو پورا شیر کا ایک دھبا نکال کے پھینکا. شاید بعض افراد کے اس اقرار کے بعد کہ ہمارے دلوں میں آخر وقت تک شیر تھا, یہ ضروری سمجھا گیا کہ پیغمبر کو بھی پہلے اس معیار پہ لایا جائے تاکہ دوسروں کی غلطیاں کسی طرح سے جائز بنے, مگر یہ میرا موضوع نہیں. آئیے میرا موضوع تو آپ, ایک مومن نے کہا مولانا آپ کو پتا ہے آپ دوسروں کی مجلس میں بڑے شوق سے کیوں جاتے ہیں اور آپ کی مجلس میں اول تو آتے ہی نہیں, آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے. ہم نے کہا میں نے دیکھا واپس آپ نہیں آتے, اور اگر کبھی آ بھی جائیں تو آپ کو ہمارے بیٹھنے کے انداز سے اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ کس سہمت و مشقت کے ساتھ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے کال کوٹری میں پھانسی کا فجر بیٹھا ہوتا. میں نے کہا یہ بھی میں دیکھتا رہتا ہوں. تو کہا کہ وجہ یہ کہ کچھ لوگ دوسروں کو برا بھلا کہتے, آپ ہم ہی کو برا بھلا کہنے لگتے, تو کون آگے بیٹھے گا اس مجلس میں؟ لیکن نہیں نہیں, یہ میرا غلط اندازہ ہے کم از کم شارجہ کے بارے میں. کیونکہ مجھے پھر وہ اعلان کرنا پڑ رہا جو روزانہ میں کرتا تھا, آج میں نے سوچا کہ ضرورت نہیں ہوئی. لے صاحبان ایمان, اب وہ وقت آ گیا کہ مومنین باہر بیٹھنا شروع ہو رہے ہیں اور انہیں گرمی بھی لگے گی, زحمت بھی ہوگی. ایک مرتبہ آپ جتنا آگے آ سکتے ہو آگے آ جائیے تاکہ پھر میرا بیان مسلسل رہے. ایک سیاہ دھبا, یہ وہ والا دھبا نہیں ہے, گناہ دل پہ پیدا ہوتا. ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم, اللہ نے دل پہ مہر لگائی, آنکھ پہ مہر لگائی. دادر توبہ کر لی, سنبھل گئے, غلطی کو مان لیا, فوراً یہ صاف ہو جاتا. اور اگر ذرا لاپرواہی کا مظاہرہ کیا, لاپرواہی دو طرح کی تھی, نمبر ایک ارے چھوڑو اتنا تو چلتا, اور یا یہ کہ نہیں نہیں بہت بری چیز ہے لیکن ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں, توبہ کر لیں گے بعد میں بیٹھ کر اتنی جلدی کیا ہے توبہ کی؟ ایک تو ہے لاپرواہی کہ اتنا تو چلتا مسلمانوں رفتہ رفتہ یہ غرور آنے لگا کہ ہم اتنے متقی اور پرہیزگار، ہم نے اتنے سارے قصبوں اور جہاد میں حصہ لیا، ہم نے اسلام کے راستے میں ہجرت کی زحمتیں برداشت کی، تو کیا اللہ اتنا بھی ہمارا خیال نہ کرے گا کہ دو چار چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے؟ برسوں آپ کی مجلس میں آخری سن لیا برس عیسا ساری مار اس لیے کر گیا کہ اس نے یہ خیال نہ کیا کہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ رابطہ بنانا شروع کر دیتے ہو تم شیطان کے لیے، شیطان تمہارے اندر داخل ہونے کے لیے اتنا بڑا گیٹ نہیں چاہیے کہ جیسے شاہی قلعے کا دروازہ ہوتا، ذرا سی اس کو جگہ مل جائے اور وہ چھوٹے گناہ کے ذریعے تم اسے مہیا کر دیتے ہو، جیسے پانی جب ڈیم کی شکل میں روکا جاتا اگر چھوٹا سا بھی سوراخ ہو جائے اور برفوں اس کی مرمت نہ کی جائے، اسے بند نہ کیا جائے، تو وہ رفتہ رفتہ اتنا بڑا دھارا بنے گا کہ سارا شہر تباہ ہو جاتا، نہر کے پشت نہر کے پشت ڈیم اور بیراج اسی طرح ٹوٹتے ہیں۔ لیکن وہ بات تھی بنی اسرائیل کی، یہ بات آ گئی امت رسول کی، یہ ارے دو چار گنا پر چلتے پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک خیال، شیطان کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینا، آرابی اور اونٹ والا مسئلہ، ذرا سی اس نے اپنی اونٹ نے اپنی مرلیا خیمے میں داخل کرنے کی بات کی تھی کہ میں باہر بڑی گرمی، صرف ذرا سمے اپنا سر خیمے میں داخل کرنا چاہتا ہوں اور اجازت دی تو سر کے بہانے اونٹ اندر آ گیا خیمے کے، آرابی باہر، مشہور محاورہ ہے عربوں کا۔ لیکن پیغمبر نے یہ دیکھا کہ زبانی بات کرنے سے ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اگر میں ان کو سمجھاتا ہوں اور سمجھاتے بھی رہے کہ ایجاب مخبراتے سنو، خبردار بڑے گناہوں سے اتنا نہ ڈرنا جتنا چھوٹے گناہوں سے ڈرنا، اس لیے کہ بڑے گناہ سے وہ ہر آدمی گھبراتا کہ کیسے جا قتل کرو، بہت تیار ہو اپنا، اگر آج اسلام آپ کو اجازت دے یا صبح تک کچھ کھا لو پھر بھی ہم نہیں کھائیں، لیکن ڈرو چھوٹے گناہوں سے، ایک بار کا، دوسری بار ارشاد فرما، تیسری بار کا کہ سنو، شیطان اپنی سب سے بڑی کامیابی سے سمجھتا مجمع چوتھا کسی کا، تین باتوں میں ایک بات یہ پیغمبر کے الفاظ ہے، شیطان کا انٹرویو نہ، جو میری تقریر ہے اس میں ساری روایتیں اس وقت کھولا تھا، سنو، شیطان نے ایک بار اپنے شاگردوں کو جمع کیا، لفظ بھی ہے سیٹی بجا کر، وہ شیطان کا طریقہ، جو ہمارے بعض بچے کالج کے سامنے والے بس حساب سے اختیار کر لیتے ہیں، بس والے خلاصہ یہ کہ شیطان سیٹی بجا کر اپنے سارے شاگردوں کو جمع کر رہا اور کہہ رہا، دیکھو میں تمہیں بعض ایسی جگہوں پر ایسی محنت کرتے دیکھتا ہوں جو بیکار ہے، کیوں کرتے ہو محنت؟ شیطان کے شاگرد چونکے، کیا مطلب؟ کہا جب کسی مومن کو تین میں سے کسی خرابی میں مبتلا پاؤ، اب اس پہ محنت کرنے اور وقت لگانے کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر، وہ ہو گیا ہمارا آدمی، وہ بن گیا ہمارا بچہ، کتنا ہی پریشان ہو سمجھ لو کہ وہ آ گیا ہمارے پنجے میں۔ تین، اور جب شاگردوں نے کہا بتائیے کون سی تین باتیں، کہا نمبر ایک، جب کبھی مومن کسی نیکی کو اس لیے چھوڑنا شروع کر دے، یار یہ تو بہت چھوٹی سی نیکی، بڑی بڑی نیکیاں کریں، جاب میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بے روزگار بھی بیٹھے ہو اور کسی نے کہا بھائی 500 درہم دی ایک نوکری، آپ نے کہا اس سے تو اچھا ہے گھر ہی میں بیٹھے، کسی نے کہا 200 درہم دی ایک نوکری، آپ نے کہا نہیں اس سے تو بہتر ہے کہ ہم نوکری ہی نہ کریں، ایک خیال آ جاتا ہے نا کہ 200, 500, 40, 50 جیلے کے کیا کریں گے، لیکن پیغمبر شیطان کا قول نقل کر رہے، جب مومن نیکیوں کو چھوڑنا شروع کر دے، نہیں راستے پہ پتہ ہٹا رہا، کوئی تو بڑی نیکی کریں گے، ساری رات تو آئے کمیل پڑھیں گے، اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب، مگر چھوٹا سا یہ نیکی کرنے سے کیا پائے گا، غریب آدمی، آپ نے کہا آدھا درہم ہمارے پاس ہے یہ دینے سے کیا پائے گا، اور بہت ساری فہرست ہے۔ بار شیطان کہتا ہے جب مومن کسی نیکیوں کو چھوٹا سمجھنے لگے، چھوڑ دو خیال، اب وہ ہو گیا ہمارا، اور جب مومن اسی طرح کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنے لگے, یعنی کہ دو چار تو چلتے ہیں, یا اللہ اس کا بھی معاف نہ کرے مجھے نہیں معلوم. کہ اب شارجہ میں صاحبان ایمان کی کیا حالت, لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے ماحول نو ربیع الاول کو اکثر لوگ یہ خیال کرتے کہ دو مہینے آٹھ دن کی محنت کے بعد آج تو اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ دو چار پانچ گناہ کیے جائیں. یہی وجہ جہاں صاحبان ایمان کی مستیاں ہوتی تھی, خصوصی فلموں کا انتظام کیا جاتا تھا, وہی محلے والے جو دو مہینے آٹھ دن تقریر کے لیے چندہ دے رہے ہیں نو ربیع الاول کو انڈین فلم کے لیے چندہ دیتے نظر آتے ہیں. اور خیال یہ ہوتا کہ اتنی ہم نے زحمت کی ہے, محنت کی ہے, روئے ہے آزاداری کی, کیا ایک دن بھی ہمیں معافی نہ ملے. یہ پرہیزگار لوگوں کے ماحول کی بات کر رہا ہوں. شیطان 1400 سال سے بھی پہلے گر کی یہ بات بتا چکا, اور اللہ کا رسول آخر میں یہ دیکھ رہا کہ میں نے کس طرح سمجھایا, میں نے اس طرح سمجھایا, میں نے شیطان کے ذریعے سمجھایا, لوگوں پہ اثر نہیں ہو رہا. چنانچہ پیغمبر اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ان کے سامنے ایک عملی مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور موقع مل گیا. کیسے؟ پتا چلا کہ فلا علاقے میں جنگ کے لیے جانا 10,000 کلچ کر چلا. میں نے کہا تھا کہ یہ اوائل عہد اسلامی کا واقعہ نہیں ہے جب 313 کلچر ہوتا, یہ اواخر سیرت رسول کا واقعہ. 10,000 کلچ کر چلا. اب پہلے زمانے بات بہت مختصر کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن آواز کی وجہ سے ذرا بھی رفتار کم. پہلے زمانے قافلے چلتے ہیں, فوجی اکثر چلتا, کھانے پینے کا سامان, مگر فیول سلنڈر کیسے اسے پکایا جائے, وہ راستے میں انتظام ہوتا جاتا. جہاں جنگل نظر آیا لکڑیاں کاٹ, جہاں جھاڑیاں نظر آئیں توڑ لی. اب یہ لشکر چل رہا, کئی دنوں کے بعد ایک جگہ یہ لشکر پہنچا جو صاحبان یعنی اہل خبرت جو اس علاقے سے واقف, وہ رسول کے پاس ہے. کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے کہ فجر کی نماز سے مغرب تک قافلہ چلتا رہے, مغرب کے وقت قیام کرو. ہماری خواہش ہے کہ آج آپ اس وقت یہیں سے قافلے کو روک دیں. ارے بھائی تم ابھی تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے باقی, یہ اتنا نقصان کیوں کیا جائے؟ کہا اللہ کے رسول یہ ہمارا اپنا علاقہ ہو, ہمیں پتا کہ ابھی تو ہمیں جنگل نظر آ رہا, جھاڑیاں نظر آ رہی, لیکن اگر ہم چلتے رہے تو 2.5 گھنٹے کے بعد ایسے صحرا میں پہنچے کہ گھاس کی ایک پتی بھی شاید نہ ملے. 10,000 کا کھانا بتا تھا, ابھی یہ لکڑیاں وکڑیاں ہیں, وہاں کچھ نہیں ملے گا. ایسا نہ ہو کہ لشکر کو فاقہ کرنا پڑے. عام دنوں کا فاقہ الگ ہے, لیکن یہ جنگ کرنے جا رہا, میدان جنگ میں تو بھرپور طاقت و توانائی چاہیے. یہی وجہ کہ اسلام نے ایک مسئلہ بنا. کیا مسئلہ بنا؟ کہا روز کے عرفات کے روزے کی تاکید کون سی تھا؟ 9 ذی الحج عرفہ. لیکن ساتھ میں تمام مراجع, چاہے آپ امام خمینی کی کتاب دیکھیں کہ آغرہ کوئی, آیت اللہ سیستانی کا رسالہ دیکھیں کہ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں. لیکن دوسری طرف روزے عرفہ روزے دعا کی, چاہے آپ عرفات میں ہو چاہے آپ شارجہ میں, اگر روزہ رکھنے سے دعا میں طاقت کم ہو رہی ہے تو چونکہ آج کا دن دعا کا دن ہے اس لیے روزہ رکھنا مکروہ. سوال پوچھا امام, یہ امام کی حدیث, مولا طاقت کم ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ بغیر روزے اگر مثلا 10 دعائیں پڑھ سکتے ہو, روزے کے عالم میں 9 رہ جائیں گی. یہ سمجھ میں آ گئی بات. فرمایا خالی اتنا نہیں, دعائیں اتنی ہی پڑھو گے, لیکن اگر پیٹ بھرا ہو تو زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھو گے, اور روزے کی وجہ سے توجہ ہٹ جائے گی, روزہ چھوڑ دو دعا پڑھو. اس لیے کہ ہر وہ دعا جو بے توجہ ہی کے عالم میں کی جائے وہ فوراً رد ہو جاتی. لیکن دعا یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ اس سال کی اشرے کا عنوان دعا ہے کہ سختی ہے. واپس آتا ہوں, ذرا سا آگے بڑھ گیا تو ساتویں امام کے روزے کا وہ واقعہ صحیح میری زبان پہ نہ جائے جو نادر شاہ کے حوالے سے مشہور, اور دعا کا ہم صحیح رسول طے کر رہا. چھوڑ دی پیغمبر فرماتے مجاہدین جنگ کرنے جا رہے, کمزوری کا احساس ہے, فکر نہ کرو, میں کہہ رہا ہوں چلتے ہو سردارا قافلہ یہاں تک. وہ وقت آ گیا جس سے روز آنا یہ قافلہ رکتا ہے یعنی مغرب سے آنا رہتا ہے. اب صبح لوگوں نے دیکھا کہ جس خطرے کے بارے میں پہلے سے کہا گیا وہ سر گیا گیا. چار طرف کھلا میدان, نہ جنگل نہ جھاڑیاں نہ لکڑیاں نہ درخت. اب پتا چلا کہ اب سفر کرنا ہوگا. سفر میں آدمی کو زیادہ بھوک لگنے لگتی. یہ میکڈنڈ اور کے ایس پی زیادہ تر ٹورسٹ سے چلا سکتے. سفر کے درمیان بھوک زیادہ لگتی اور خصوصاً اتنا تھکا دینے والا سفر. ایروپلین میں تو چھوڑ ہی دے کہ ایئر ہوسٹس بار بار لا کے کھانا اور پانی پیش کر رہی. یہاں تو صحرا عرب میں کھڑے. اور اب جو یہ بات ہوئی اور پتا چلا کہ دو گھنٹے پہلے کوئی صاحب پیغمبر کو مشورہ بھی دے چکے تھے, ایک دوسرے سے لوگ کہنے لگے نعوذ باللہ آج تو مروا دیا اللہ کے رسول نے. یہ جملے سورہ احزاب میں نقل ہوئے کہ ہمیں بتا دیا سورہ احزاب میں جا کے دیں گے. قال المنافقون نفاق والے کہتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں مصیبت میں بتا دی آج تو مروا دیا. اور ساری رات اور پھر سر پتا نہیں کتنی دیر کے بعد جا کے کھانے کا انتظام. ارے پریشان پیغمبر نے سب کی پریشانی دے دی. کار کو پریشان کہ اللہ کے رسول کھانا کیسے پکے گا, گیس مٹی کا تیل یہ سارے انتظامات تو نہیں ہوتے تھے, یہی لکڑی. پیغمبر نے کہا بھائی کیا ماجرا, کہا نہ درخت ہے نہ لکڑیاں ہیں نہ جھاڑیاں. کہا لیکن اگر غور سے دیکھو تو جو صحرا میں ہوا چلتی اس کی وجہ سے گھاس اور سوکھی ہوئی پتیاں بکھری. لوگوں نے مسکرا کے کہا اللہ کے رسول اس سے تو چائے کی ایک پیالی بھی نہیں تیار ہو سکتی ہے, دس ہزار سے قافلے کا گھر کا چاہے ایک کام کرو. ہر آدمی صحرا میں نکل گیا اور فقط ایک کام کرے کہ دونوں ہاتھ کی مٹھیاں ان سے بھر کے لیا. لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اور مصیبت آئی, ایک تو ویسے ہی تھکے ہوئے ہیں, بھوک بھی لگ رہی, کھانا بھی نہیں مل رہا, ایکسٹرا اوور ٹائم ان سے الگ کروایا جا رہا. مگر اب جب تک پیغمبر ہے نا تو دودھ دودھ گفتگو ہر ایک تو نہیں کر سکتا, تو بڑے بڑے لوگ چاہیے اس کے لیے. تو خیر ایک مرتبہ یہ مسلمان چلے, دس ہزار ہاتھوں کی بیس ہزار مٹھیاں, وہی جو ذرا ذرا سی سوکھی ہوئی گھاس اور درد پتے بکھرے ہوئے نظر آ رہے. جب بیس ہزار مٹھیاں کھلی اور ایک جگہ اسے جمع کیا گیا, ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا اور ہر ایک کے چہرے پہ خوشی کی مسکراہٹ. پیغمبر نے کہا کہ کھانے کے لیے کافی ہے کہ نہیں, کہا اللہ کے رسول یہ تو اتنا ہے کہ ہمارا ایک ہفتے کا کھانا اس سے پک سکتا. پیغمبر نے کہا کہ یہی ماجرا میدان قیامت میں پیش آئے گا. لوگ ایک مرتبہ پھر چونکے. منافقین نے کہا یہ بھی عجیب بات, جو بات ہو پیغمبر سیدھا قیامت کا تذکرہ کر دیتے, جیسے میری مجلس کے بارے میں لوگ کہتے کوئی دن کوئی تاریخ ولادت شہادت کوئی محفل کوئی ایام ازا کی مجلس پہ شب خبر کسی نہ کسی طرح سے ضرور آ جاتی ہے اس کی مجلس کے اندر. لیکن یہ نئی عادت نہیں ہے, یہ پیغمبر کے قائم کی ہوئی عادت. کیا ہر چیز کا قیامت ضرور پھینک کے لے آتے ہیں اللہ کے رسول؟ ارے ہمارے کھانے پینے کا قیامت سے کیا تعلق؟ یہ تعلق کہ جس طرح ابھی تم نے سرسری نگاہ سے دیکھا تو تمہیں ایسا لگا کہ سارے صحرا میں کہیں پر بھی کھانے کے تیار کرنے کی چیز نہیں, جب یہی چھوٹے چھوٹے گھاس اور سنکے جمع ہو تو ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا. میدان قیامت میں کیسا مومن آئے گا؟ ایک مرتبہ جب اس کے گناہ اس کو دکھائے جائیں گے وہ گھبرا کے کہے گا خدا بندہ میں نے تو کوئی بڑا گناہ کیا ہی نہیں, یہ کوہ ہمالیہ یا ماؤنٹ ایوریسٹ کے برابر پہاڑ کہاں سے آ گیا؟ اصل میں نے نہیں کیا, زنا میں نے نہیں کیا, شراب میں نے نہیں پی, ڈاکہ میں نے نہیں ڈالا, مومن کو نقصان میں نے نہیں پہنچایا, کوئی بڑا گناہ نہ کیا, اتنا بڑا پہاڑ گناہوں کا کہاں سے آ گیا؟ تاکہ وہی تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ. داڑھی شیو ہوتی تھی, ارے اتنا معمولی سا گناہ. حجاب کرنے والی تھی دیور اور چیت کے سامنے نامحرم بے حجاب آ جاتی تھی کہ ارے یہ تو معمولی سا گناہ. گانے سے بچنے والا بھی کبھی خوشی میں آپے سے باہر ہو کے گانا سن لیتا, کبھی آرام نہ کھانے والا بھی کھلا مٹھائی والے یا کھلا ہندو کی ترکاری پوری بڑی لذیذ کا ایک مرتبہ تو چل جاتا. کا وہی چھوٹا چھوٹا گناہ جسے تم یہ سوچ کے کر رہے یہ قتل تو نہیں کر رہا, چوری تو نہیں کر رہا, شراب تو نہیں پی رہا, سور تو نہیں کھا رہا, یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو کر پہاڑ سے بڑے بن جائیں گے. اس لیے اجاز وہ احتقار سنو, خبردار کسی گناہ کو بھی کبھی عقیل نہ سمجھنا ہو. مگر یہاں تو الٹا تماشا, الٹی گنگا بہ رہی. اللہ کا رسول باقاعدگی سے اگر چھوٹا گناہ بھی انجام دیا جائے اس کو کہہ رہا کہ وہ پہاڑ بن جاتا, پر ہم تو باقاعدگی سے گناہ کبیرہ انجام دیتے ہیں. گناہ صغیرہ بھی اگر روزانہ ہو کتنا بڑا پہاڑ, اور یہاں ہماری حالت گناہ کبیرہ. آپ کہیں گے ایسا گناہ کبیرہ کون سا, نماز قضا ہو سکتی ہے, وہ گناہ کبیرہ قضا نہیں ہو سکتا. رینا اور گانا کل بات پہنچی کہ امام سوچنے کی بات, پاک اور پاکیزہ جتنا فرق ہو تیرا والا معصوم ایسی جگہ بیٹھے کیسے کہاں پہ گانے کی آواز. مگر صاحبہ نے ایمان کی سنجیدگی کو دیکھ کے ایک واقعہ سنا. کیا سنجیدگی کہ بھائی سب کی بات نہیں, بات لوگ لیکن ہے نا کہ اتنے سنجیدہ ہیں اس گناہ کے بارے. جیسا میں نے کہا کیا رمضان کے روزے کو اتنی سنجیدگی سے رکھتا ہوگا جیسے ہی گانا سنتے, اور کیا کوئی اپنی نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا جیسے ہی گانا سنتے. اور تصور یہ ہے کہ شاید چھوٹا موٹا گناہ, یعنی بات اتنے جلدی ماحول بدلا, بات خرابیاں جیسے نماز قضا کرنا. یہ 1400 سال سے سلسلہ چلا, ہر دور میں نمازی بھی رہے بے نمازی بھی رہے. کبھی تو ہر دور کا مطلب کیا ہے, کبھی تو اس امام معصوم کو آپ دنیا سے جاتے جاتے آخری پیغام یہ دینا پڑا. کون امام معصوم؟ جس نے ہمیں دنیا کے سامنے پہچانوایا, جس نے ہمیں ہمارا نام دیا, جس کی وجہ سے ہمارا تشخص بنا. کون؟ ہمارا مشہور نام ہے جعفری. جس امام معصوم کے تو بڑے ہم جعفری کہلائے اور ہماری فقہ فقہ جعفری کہلائے, وہ دنیا سے جا رہا. 14 معصومین, سب سے زیادہ عمر کس امام کی؟ 12ویں کو چھوڑ دیجئے, ان کی عمر کا مسئلہ پڑھنا چاہتا ہے. چھٹا امام سب سے زیادہ عمر کتنی؟ 65 سال. مولا 63 سال, اللہ کے رسول 63 سال. 65 سال, 65 سال کے بعد اپنے شیعوں کو انتہائی مستحکم بنیادوں کو قائم کرنے کے بعد دنیا سے گئے. ام حمیدہ سے کسی نے پوچھ لیا, یہ وہی ام حمیدہ جن کا تذکرہ کل آیا تھا کہ امام ساتویں امام سے والے کا, کسی نے پوچھ لیا. شہزادی آقا اور مولا کہتے امام کی شہادت کے وقت آپ ان کے سرحانے تھے, بتائیے ان کی آخری وصیت کیا تھی؟ مرد نے پوچھا, عورت نے نہیں. تو پہلا سوال تو یہ سامنے آیا کہ اے مرد تجھے اگر کوئی سوال پوچھنا تو جا کے مردوں سے پوچھ, یعنی ساتویں امام سے. یہ بتا دیا جائے فقط ایک جملہ, اس سے زیادہ نہیں. اور سب لوگوں کو معلوم کہ ساتویں امام 35 سال امام رہے, آخری 15 سال قید میں اور پہلے 10 سال غیبت میں. ساتواں امام غائب رہا پہلے 10 سال. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ نہیں معلوم. مارا اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. غیبت میں ہے ساتواں امام اور امامت غیبت کی عالم معاشرے کی خواتین میں بڑی ذمہ داریاں عائد کر دیتی. حسین میدان کربلا میں زینب کو, میرا 11واں امام دنیا سے جاتے جاتے اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون کو, اور میرا 7واں امام اپنی ماں حمیدہ خاتون کو مقرر کر رہا ہوں. چنا کے لوگ آئے مخلص کیا شہزادی. آخری وقت کی گواہ آپ, ہمارے اس امام نے وقت آخر کیا فرمایا جس کی وجہ سے ہم کیا پری کہہ رہے. کا صرف ایک جملہ, سب کو دیکھا, آخر میں مجھے دیکھا, مجھ سے کہا کہ ہے ام حمیدہ میرا یہ پیغام میرے سارے شیعوں کو پہنچا دو, پہنچا دو. ایک جملہ صرف ایک. آخری وقت میں آدمی کس چیز کی فکر کرتا جس کے بارے میں اسے اپنے پاس سب سے زیادہ خیال رہتا. مثلا ایک آدمی کے بچے چھوٹے چھوٹے, اب وہ دنیا سے جا رہا, آخری وقت میں اس کی زبان پہ بچوں کا تذکرہ آتا. ایک آدمی کے بچے ماشاء اللہ سب بڑے ہو گئے, شادی شدہ ہو گئے, کاروبار میں سیٹ ہو گئے, لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی, آخری وقت میں ابھی اولاد کا تذکرہ نہیں کرے. اب کسے مال کا خیال, کہ میرا اتنا مال کھلا جگہ ہے کہیں میرے وارثوں کو پتا نہ چلے. وقت آخر مال کی وصیت, جسے جائیداد کا خیال, زمیندار جاگیردار بٹیرے ان کے بارے سنا جاتا آخری وقت میں جائیداد کی بات. اور اگر کوئی بہت مذہبی آدمی آخری وقت قضا نماز اور روزے کی بات, جس چیز کے بارے میں آدمی پریشان ہوتا ہے میرے پاس کیا ہوگا, وہی وصیت کرتا. اور ہر ایک کی وصیت الگ. ذرا سوچیے میرا چھٹا امام اپنے آخری وقت میں کس بارے میں پریشان, پریشان ہونا چاہیے توحید کے بارے میں, پریشان ہونا چاہیے رسالت کے بارے میں, نہیں, پریشان ہونا چاہیے امامت کے بارے میں, نہیں, آخری وصیت ہونا چاہیے آزاداری کی, نہیں, آخری وصیت ہونا چاہیے کلمے کی, نہیں. کیا تھی آخری وصیت؟ لا تنالو شفاعتنا مستخفاً بالصلاۃ. دیکھیے سارے گناہ کرنے کے بعد ایک ہی سہارا تو ہمارے پاس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں, اور کوئی ہے شفاعت اہل بیت کا سہارا. اور ادھر امام نے فرما دیا, ام امینہ میرے شیعوں کو پیغام پہنچا دینا کہ دو آدمی ایسے ہیں جنہیں میری شفاعت پہنچ ہی نہیں سکتی. نمبر ایک جو نماز کو حقیر سمجھ رہا ہے, اور نمبر دو تو باقاعدگی سے شراب پی رہا. شرابی اور نمازی, شرابی اور نماز قضا کرنے والے کو امام نے برابر کا مجرم قرار دیا. اور عجیب بات, یہ نہیں کہا کہ تاریخ نماز, یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتا, کہا تو نماز کو حقیر سمجھتا. نہ پڑھنا الگ چیز ہے, حقیر سمجھنا الگ چیز. حقیر سمجھنا کسے کہتے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی تو اسے حقیر سمجھ رہا ہے نا, اور جو پڑھتا ہے لیکن وضو صحیح ہے کہ غلط اسے کوئی پرواہ نہیں, کپڑے صحیح ہے کہ غلط کوئی پرواہ نہیں, عورت ہے باندھ نظر آ رہے اور نمازیں جا رہی ہے کوئی پرواہ نہیں. اس کا مطلب نماز تمہاری نگاہ میں اتنی معمولی ہے کہ ذرا شادی میں جانا تو خاتون خانہ دو گھنٹے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تیاری میں لگاتی. غلط کام ہے, نہیں, شادی میں دو گھنٹے کہاں لگتے, دو سو گھنٹے. وہ میت پہ جانا اور پرسا دے گئے تو دو گھنٹے تیاری میں لگا کرتے. میں نے شادیوں میں ہوتا تھا آپ کو پرسا دینے بھی اگر جانا تو لکھ سب سے تیار ہو کے جانا, آئی برو بھی صحیح ہونا چاہیے, لبسی بھی مناسب ہونا چاہیے, بال بال گال اور تو ساری چیزیں کہ مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہوتی کیا, نہ کبھی خریدی نہ ضرورت پڑی. لیکن سنا کے مومنین کرام کے گھر کی میز اس سے بھری نظر آتی. یہ بات ہو رہی ہے پرسا دینے جانا, ڈی جے کی اور سوئم کی مجلس میں جانا, اور نماز جس طرح سے چاہے. اب یہ جملہ خود تو ہی نماز نہ بن جائے کہ نماز کو جس طرح سے چاہے درخواست, لباس صحیح ہے کہ غلط, واجبات سے نماز ہو رہے کہ نہیں, وہ اللہ اللہ خیص اللہ فلا اللہ, یہ بھی آ گیا. بے نمازی میں یہ نہیں آیا نماز کو پڑھا, اس لیے امام نے بے نمازی نہیں کہا, کہا جو نماز کو حقیر سمجھتا. کتاب کیفر کردار حجت الاسلام خراسانی کی مشہور کتاب, اس کی ایک روایت سنی, عجیب روایت, توہین مومن کے زمرے میں نہ آ گیا. اس لیے فقط الفاظ رسالت پیش کرو, اپنی طرف سے کوئی بھی اس کے اندر پن شاخا نہ لگاؤ, نہ تشریح کرو. دنیا اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں. ایک دن بری چیزوں میں مقابلہ ہو گیا کہ کون زیادہ برا. ایک تو ہوتے مقابلہ حسن, کون زیادہ آتی, اور اگر کبھی ہو جائے بدصورتی کا مقابلہ, سنا پچھلے بار ہو بھی چکا, کون زیادہ بدصورت. ایسا مقابلہ ایک دن دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہوگا کون برا. اب ساری تفصیل اگر میں اسے بیان کروں تو دو مجلسیں گزرے گا. آخر میں بات یہاں پہنچ کہ سب سے خراب چیز میں نکاح الحمدللہ, اللہ نے مجھے اتنا خراب بنایا, کتا تو نہیں بنا, کتے نے سنا چوک کے کہا چلو تم سب سے خراب بنائے, لیکن الحمدللہ مجھ سے خنزیر یا سور تو نہیں بنا. اور سور نے بھی کہا الحمدللہ, ارے بھائی تمہارے پاس کیا چیز ہے الحمدللہ کہنے کی. یہ لفظ بھائی میں نے محاورتن کہا, اس سے کوئی رشتہ نہیں جوڑا. ارے اے سور تیرے پاس کیا چیز ہے کہ تجھے الحمدللہ کہنا پڑو. کہا الحمدللہ خدا نے مجھے سور بنایا ہے, بے نمازی نہیں بنایا. یہ قرآن کی ایک آیت کا دوسرا مفہوم بھی, ان کل انعام بل اضلو, یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر. سور اللہ نے بنایا ہی ایسا, وہ کیا کرے انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے بہترین بنایا, اس نے نماز قضا کر کے اپنے آپ کو بدتر کر لیا. اس لیے سور نے کہا الحمدللہ اس سے تو بہتر, یہ بے نمازی. اور وہ ہے نماز کو اخیر سمجھنے والا. اب مجھے اپنے ایک جملے کی وضاحت کرنا, ورنہ پھر ایک بالکل بے سخی بحث ہمارے یہاں چھڑ جائے. بعض بحثیں ایسی ہوتی کوئی سخ نہیں ہوتی, ان میں کی ابھی کہ نماز افضل ہے کہ اداکاری افضل, یہ پھر بحث ہی نہیں ہے. دونوں چیزیں اسلام میں افضل ہیں. اداکاری حسین کے احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے, نماز حسین کے مقصد کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا, کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر, ایک ہی چیز ہے. میں نے کل رات ایک مجلس میں عرض کیا, دیکھیے بحث وہاں ہوتی ہے کہ جہاں ایک دن ہو ایک رات, یہ دن افضل ہے کہ رات افضل, ایک سیاہ ہو ایک سفید, ایک حق ہو ایک باطل, ایک نور ہو ایک ظلمت, لیکن جہاں ایک ہی تصویر کے دونوں کا ادھر سے دیکھے ادھر سے دیکھے دونوں ایک ہی پیغام دے رہے ہیں, وہاں مقابلے کی کیا بات, وہاں ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کیا ضرورت. مگر میرا ایک جملہ ہے, میں نے کہا جیسے امام وقت شہادت آزاداری کے بارے میں نہیں تھا, امامت کے بارے میں نہیں تھا, رسالت کے بارے میں نہیں تھا, کسی کے ذہن میں آیا ہو کہ مولانا یہ بتا رہے کہ نماز ان سب سے افضل, یہ نہیں بتا رہے, یہ نہیں بتا رہے, یہ بتا رہے ہیں وہ جیسے ادنا درجے کے طالب علم کہ امام فرماتے ہیں اپنے شیعوں کے حوالے سے مجھے یہ تو اطمینان ہے کہ مرتے مر جائیں گے اور عید نہیں چھوڑیں گے, اپنے شیعوں پر مجھے یہ تو یقین ہے مرتے مر جائیں گے رسالت کا عقیدہ ترک نہیں کریں گے, اپنے شیعوں کے بارے میں مجھے اطمینان کامل ہے کہ ان کے گھر پھوڑ دو, ان کی جانیں لے لو, ان کے بچوں کو جلا دو, ان کی عورتوں کی چادریں چھین لو, یہ محبت اہل بیت اور امامت کو نہیں چھوڑیں گے. ان کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ قیامت بھی ہو جائے آزاداری میں کمی نہ آنے دیں گے, اپنے بچے بیچ کر آزاداری کریں گے, ایسے واقعات. فضیلت کی بات نہیں ہے, یہ اطمینان ہے کہ یہ چیزیں شیعت میں سے کبھی ختم نہیں ہوں گی. پریشانی صرف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نماز کو معمولی سمجھنے لگے. وقت آخر آدمی فضیلت کی بات نہیں کرتا, آدمی بات کرتا ہے میرے پاس کون سی چیز پریشانی میں پہنچ سکتی ہے. پتا ہے آزاداری کبھی بھی پریشانی میں نہیں پہنچ سکتی, کیونکہ جسے دعائیں فاطمہ ملے اور جسے سجاد و زینب نے مجھ سے بچایا بچھایا ہو, ظالم ہر کام کر لے اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتا. مگر نماز کے بارے میں فکر مند ہے کہ شیعہ ہمارا ہے, طریقہ یزید کا نہ لے لے, کلمہ ہمارا پڑتا ہے, زندگی میں شامیت داخل نہ ہو جائے, محبت ہم سے کرتا ہے, انداز دشمنوں والا اختیار نہ کر لے. اسی لیے کہا بس یاد رکھو ہماری شفاعت ان آزاروں پر نہیں ملے گی. ایک نماز بے نمازی نہیں, حقیر سمجھنے والا اور دوسرا شراب پینے والا, یہ میرا چھٹا امام دنیا سے جاتے جاتے پیغام دے رہا. مگر عجیب بات یہ کہ یہیں پر ہمارے سامنے ایک انتہائی اہم اصول گانا بجانے کے حوالے سے آیا, گانا اور رینا. اب یہ نماز کی جو بات ہوئی نا, اسے ابھی ذہن میں رکھیے, اس کا ربط ملتا ہے اصل موضوع. میں نے چار دن پہلے ایک موضوع شروع کیا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہو, گڑبڑ کہاں سے ہوئی, یہ گندا کہاں سے ہونے لگا, یہ نجس کہاں سے ہونے لگا, یہ تصفیہ نفس کی ضرورت اس کو پیش کیوں آئی. ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ جلدی سے نفس کو خراب کرنے والی چیز کا نام ہے جانا, یہ سب میں قاتل اور خوفناک اور موذی زہر ہے جو انسان کے ایمان کا خاتمہ کر دیتا. یہی وجہ کہ آج اجتماعی طور پہ گانے کو اتنا پہنا دیا گیا ہے کہ بچنے والے بھی نہیں بچ پاتے. گاڑی میں گانا, بس میں گانا, ہوٹل میں گانا, دفتر میں گانا, گھر میں اگر آپ نے گانا نکالا تو اڑوس پڑوس گھروں سے گانا مسجدوں اور امام بارگاہوں میں اگر آ جائیں وہاں چاروں طرف سے گانے کی آواز, غیر مسلم کی برات پہ دو تاشے بجاتے ہوئے گزرتی تھی تو فساد ہو جاتے, اب عین وقت اذان و وقت نماز چاروں طرف کے گھروں سے مسجد کے نمازیوں کے کان میں گانے کی آواز آ رہی, دیکھتے ہی دیکھتے تبدیلی آئی. جملہ کیا تھا کہ بے نمازیت دیکھتے ہی دیکھتے نہیں آئی, یہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. تبھی امام کو اس زمانے میں کہنا پڑا, مگر گانے کا پھیلاؤ اور بڑھاؤ یہ دیکھتے ہی دیکھتے پیدا ہوا. ایک مرد بزرگ کا جملہ سنا, شریف دست غیب شیرازی, اس شخصیت کا نام میں نے لے لیا. حضرت امام خمینی فرمائے کہ میں ہر باپ اور ہر استاد پر یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں اور شاگردوں کو اس مرد متقی کی کتابیں اس طرح پڑھائیں جیسے کورس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, لفظ لفظ, سطر سطر, صفا صفا, اس لیے کہ ہوا محسب النفوس والاخلاق, یہ لوگوں کے نفس اور اخلاق کو پاک کرنے والا. وہ اپنی ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں, واقعہ نہیں اس زیادہ یعنی شیطان سے بچو, اس کتاب کے اندر تبدیلی لکھتے ہیں. بہت سارے گناہ 1400 سال میں ختم نہیں, شراب چلی آ رہی, بے نمازیت چلی آ رہی, حسد چلا آ رہا, غیبت چلی آ رہی, جھوٹ چلا آ رہا, اس کے حرام کا سلسلہ جاری. مگر ساری تاریخ اسلام 1400 سال میں گانے بجانے کا سلسلہ کبھی اس میں عروج پہ نہ پہنچا جتنے گزشتہ 50 سال. لکھتے کہ میں اپنے شہر شیراز کا چشم دید گوا, یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جوانی, اور یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑھاپے. کیا کہ جوانی اور شیراز کے نان بھائی, یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایران میں گھر میں روٹی بنانے کا تصور نہیں ہمیشہ, اب تو ہماری عورتیں بھی یہ سارے کام چھوڑتی جا رہی ہیں, لیکن وہاں تو ہمیشہ چنانچہ بازار سے جا کے روٹیاں لائی جاتی ہیں جیسے آپ کی بیکری. لیکن فرماتے ہیں جب صبح کو وہ نان پائے تندور روشن کرنے آتا تو پہلے وضو کرتا نماز کے لیے نہیں, تندور کے حدیث کسی کی تلاوت کرتا تاکہ حفت بے حمل ملائکہ چاروں طرف سے اس جگہ کو ملائکہ اپنے گھیرے میں لے, اور پھر روٹیاں تیار کرتا ہے فقط اس لیے کہ میرے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی مومن کے دسترخوان کی زینت بن کر اس کے شکم میں جائے گی, میری کوتاہی کی وجہ سے کوئی حرام کوئی نجیس کوئی خلاف شریعت لقمہ اس کے پیٹ میں نہ جانے پر. وہ نان بات اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں, وہ ایک بزنس مین, وہ ایک کمرشل بیس میں کام کر رہا, مگر اتنا ایک مومن کو دوسرے مومن کے رزق پہ حلال کر گیا. فرماتے ہیں یہ 50 سال پہلے شیراز میں میں نے خود دیکھا, اور آج حالت یہ کہ وہی شیراز, یہ بات ہے انقلاب اسلامی سے کچھ مہینے پہلے, مشہور ترین مارٹ شہروں میں تھا, یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھر میں کام کرنے والی عورت وہاں بازار میں بیٹھ کر تجارتی پیمانے پہ روٹی بنانے والا وضو کرتا, حدیث کسی کی تلاوت کرتا تاکہ ہر اعتبار سے طہارت جمع ہو جائے, اور یہاں گھر کی عورت جو یا اپنے باپ کی خدمت کر رہی, یا اپنے بھائی کی خدمت کر رہی, یا اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے, یا اپنی عورت, وہ چار رشتے ہیں جس پہ عورت چاند دے دیتی, ان کی خدمت کر رہی, جھاڑو دیتی ہے تو مطالبہ ہوتا ہے کہ کھانا بجنا چاہیے, کھانا پکاتی ہے تو کچن یا باورچی خانے کے اندر ایک ایسے ٹیک آرڈر لگا, کپڑے دھونے جا رہی ہے جب تک کہ گانے کی آواز اس کے کان میں نہ پڑے اس سے کام نہیں ہو رہا. ایک وہ زمانہ 50 سال میں کتنی بڑی تبدیلی ہو, ایک زمانے میں غیر کو ہمارا اتنا خیال تھا فقط ایمانی رشتے, اور آج ہماری اپنی سجیب ہے, آج ہماری اپنی طبیبیں بھی, آج ہماری مادر بدتوار, آج شریک حیات گھر کے ان افراد کے لیے جن سے محبت میں کمی نہیں, اپنے آپ کو قربان کر مگر ان کی بھی خدمت کرتی ہے, تو پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ کیسے ٹیکارڈر اور کیسے چل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ گڑ کی جو بات مومن بھول گیا. میں نے لفظ یہ نہیں کہا کہ مومن کو نہیں معلوم, معلوم ہے بھول گیا, وہ ان کو یاد آ گئی. کیا بات, ایک حدیث اور ایک اس کا ثبوت تاریخ اسلام. حدیث کیا, امام فرماتے ہیں یا قبل غنا, خبردار گانے بجانے سے اپنے آپ کو اس لیے بچاؤ, وجہ بتا کہ فإن الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. امام فرماتے ہیں اس لیے کہ گانا وہ آواز ہے کہ جس دل میں ذرا سا بھی نفاق نہ ہو. اگر گانے کی آواز پڑتی رہی تو گانا وہ چیز ہے جو دلوں میں نفاق کو اگا دیتا, پیدا کر دیتا. جس طرح اگر کسی زمین سے پانی پڑتا رہے تو بہت اس میں سے گھاس پھوس نکل آتا, ہمیں بیج ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سبزہ خود بخود ظاہر ہو جاتا. یہ پانی کی خصوصیت, وہ گانے کی خصوصیت. لوگوں نے سوچا ہم نے ہر طریقہ اختیار کر لیا. مومن اپنے عقیدے کے بارے میں چٹان بنا ہے, چٹان پس سے مت نہیں ہو رہا. اب ایک ہی طریقہ ہے اسے منافق بنانے کا, ڈائریکٹ مت کہو منافق بن جاؤ, چیزیں وہ شامل کرتے رہو اس کے گھر میں. چلا کے ہمارا بچہ اسکول کا ہوم ورک گھر میں نہیں کر سکتا جب تک اس کے کمرے میں گانا نہ بج رہا ہو. ہماری عورت باہر کے خانے میں کام نہیں کر سکتی جب تک گانا نہ بج رہا ہو. چولہا نہیں روشن ہو سکتا, کہاں کسی پیسے کو اٹھا کے ہاتھ میں جھونک دے, لیکن گھر گھر کا ہمارے مرد سے گاڑی ٹائم نہیں کی جاتی ہے جب تک کہ گانا نہ بج رہا ہو. ہمارے مومنین اور خیر سارے مسلمان, ہوٹل میں کھانا نہیں ہضم ہوتا جب تک کہ اس ہوٹل میں ہلکی ہلکی ایک بیک گراؤنڈ میوزک نہ ہو. صاحبان ایمان سے دکان اور دفتر میں کام نہیں ہوتا جب تک کہ گانا نہ ہو. اور پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال چار بار میں نے آپ کی خدمت کی, ایک جملہ میں نے کہا اس وقت بھی لوگوں نے کہا جھوٹے, اور آج بھی کہیں گے جھوٹے ہیں کوئی بات نہیں, مگر میں چونکہ گواہ, کئی جملے میرے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا, وہ دعا اب تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ شادی کی نہیں اور اولاد کی دعا, یہ بھی ایسا ہی ہوا. گیا میرے پاس ایسا بھی کیس آیا کہ مولانا اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے جب تک بیک گراؤنڈ میوزک نہ بج رہی ہو نماز. اور واقعاً یہ کیس میرے پاس آیا, سنی سنائی بات نہیں. اگر اگر ایک اور حوالے سے آپ سنیے تو آپ کو یہ بات عجیب بھی نہیں لگے گی, نماز کے حوالے سے سنا آپ کو عجیب لگ. بعض ایسے صاحبان ایمان ہیں, سب نہیں, یہ نماز والا فقط آج تک ایک کیس ملا, جو بعض ایسے صاحبان ایمان ہیں کہ عزاداری میں بھی مزہ نہیں آتا جب تک کہ گانے کی دھن اور گانے کا اسٹائل نہ ہو. اور اچھی آواز کا نام گانا نہیں. آپ حضرات نوا خان اور مسیح خان کی طرف نگاہ نہ ڈالیں, اور اچھی آواز گانا نہیں ہے, اچھی آواز سنت بلال حبشی. مگر ایک منزل آتی ہے کہ جہاں واقعان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سریان آرام آ رہا. کتنی عجیب بات, اہل بیت کی تطہیر کے مسئلے پر اپنے بچے کو قربان کرنے کو تیار, دشمن کو ہم اس مسئلے میں دخل دینے کا اختیار نہیں دے رہے, اور خود پاک اور پاکیزہ اہل بیت کے ذکر میں بھی ہم کو کھانا چاہیے. کیوں آپ مومنین کا قصور نہیں ہے, ماحول کو کوئی بگاڑ رہا. وہ تو کہیے کہ فقہائے کرام اور ہمارے مراجع خدا انہیں سلامت رکھے ہماری مشکلات کا خیال کر کے فتویٰ دے رہے, ورنہ ماحول تو ایسا بنایا گیا. اور آگے بڑھی, گھڑی میں سے گانا, ٹیلی فون میں سے گانا, گھر کی ڈور بیل میں سے گانا, لیکن فقہی اعتبار سے یہ ساری چیزیں حرام گانے میں نہیں آتی, لیکن ماحول ایسا بنایا جائے. کیوں؟ فقط ایک وجہ ہے, مومن کو منافق بنانے کا آسان ترین طریقہ, the easiest way to convert a مومن into منافق, وہ ہے گانا. لیکن گانے کی بات آئی تو میں بھی ذرا بیزی بولنے لگا, ذرا جوان سا ہو گیا. یہی گانے کی سب سے بڑی خصوصیت. اب آخری جملہ سنی, اس کی تشریح میں آج نہیں کرتا ہوں, اور شاید کل بھی نہ کروں، اس لیے کہ صرف دو نجیسے میرے پاس ہے موضوع مکمل کرنا، لیکن جملے کے حوالے سے آپ کو میرے کیسے مل جائیں گے؟ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا تو یزید یزید کیوں بنا؟ یزید کا بچپنا جا کے کتابوں میں پڑھیے، گانے کے ماحول میں اس کو پالا گیا، نتیجے میں یزید باپ اور ماں سے جو یزیدیت کے جراثیم لیے تھے تقویت مل گئی جانے سے، اور حسین میں عصمت و طہارت سے لے کے آئے تھے، ماحول ایسا بنا کہ لانا کے پاس جائے تو لانا کائنات کا ایسا عبادت گزار کہ خدا ہر ایک کے بارے میں کہے وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر کرنے والے بندے کم، اور رسول سے کہے یا ایھا المستمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے اس کی نماز تو آپ نے حکم نہیں دیا، اپنی نمازیں کم کر لیں، ہر ایک سے کہا جائے تم نے حق کی عبادت ادا نہ کیا، اور رسول سے کہا جائے یا ایھا المستمل قم اللیل الا قلیلا، اتنی عبادت کا حکم نہیں آیا رسول، تم نے تو حد سے عبادت کو عبور کر لیا، ذرا عبادت میں کمی کرو، اور حسین کی ماں ایسی کہ سردا کو یہ جملہ تاریخ اسلام پر یہ کہہ کے درد کرانا پڑا کہ یہ بھی میں بہت معمولی بات بیان کر رہی ہوں، حقیقی تو میں بتا بھی نہیں سکتی حالات کا، ہر رات میں یہ دیکھتی تھی کہ فاطمہ کے مسلح سے اترے کے دروازے تک ایک دریا بہتا تھا آنسو کا، جو خوف خدا اور تقوی کی وجہ سے عادت نماز میں جاری ہوتے تھے، آنسو کی بات آنکھوں سے نکل، اکثر تو آنسو رخسار میں چرک ہو جاتے، تھوڑے بہت لباس کا سارا لباس اس طرح سے گیلا ہوتا ہے جیسے کوئی بارش سے گھر میں آیا، سارا مسلح آنسوؤں سے گیلا ہے، اور یہ سلسلہ بہتا ہوا حجرے کے دروازے تک چلتا، اتنے آنسو جو وفات کے وقت کہا اے ابا الحسن میرے قبر میں وہ نو شیشیاں بھی رکھنا جو خوف خدا اور نماز شب کے آنسوؤں سے بھری ہوئی، آنسو شیشیوں میں جمع، اور شہزادی کی نماز فرماتی ہیں جناب فضا اتنی نمازیں پڑھتی کہ ہر رات جب آخر شب آتی تھی فجر کی نماز دونوں پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، چلنے کی طاقت نہ رہتی تھی، زمین سے سہارا لے کے بستر پہ آتی، یہ کس کی بات، جس کے ماننے والے فجر کی دو رکعت نماز پڑھنے کو تیار نہیں، جو حسین کا ماحول تھا وہ یزید کا ماحول تھا، یہی وجہ یہ ہمارے سامنے شب عاشور تمام مقاتل نگار کا ایک جملہ آیا کہ جب کوئی خیمہ آئے حسینی سے گزرتا، چاہے وہ حسین کا خیمہ ہو کہ عباس کا، اکبر کا خیمہ ہو کہ حبیب ابن مظاہر کا، آقا ہو شہزادے ہو صاحب، ذکر خدا اور نمازوں کی آواز اس طرح آتی کبھی یہ نہر جیسے شہر کی مچھیاں، اور لشکر یزید ڈھول اور تاشے تیار کیے جا رہے کر کے جہاد سے، ادھر کوئی شہید گھوڑے سے زمین پہ گرا، حسین دوڑ کے چلے ادھر تانے بجانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، سیدانیوں کو کیسے پتا چلے کہ ہمارا جگر کا ٹکڑا مارا گیا، صرف تانے کی آواز، اگر مولا سجاد کہہ دے کہ کسی کے ہاتھ میں جامے شراب دیکھوں تو مجھے دربار یزید یاد آ جائے، اور کسی کو چھوا کھیلتے دیکھوں تو مجھے دربار یزید یاد آ جائے، تو سیدانیہ کیوں فرمائیں گی کہ جب کسی جگہ سے گانے کی آواز سنے تو ہمیں اپنے اکبر کا گھوڑے سے گرنا اور قاسم کے بدن تک کھڑا ہونا اور اکبر کے گلے کا چھدنا یاد آ جاتا، مگر ایک جانب اگر فاطمہ کے خوف خدا کے آنسو ہم نے دیکھے کہ اتنے زیادہ جاری ہوئے، تو دوسری جانب سجاد کے بابا کے غم میں بہائے ہوئے آنسو بھی ہم نے دیکھے، دو ہی چیزیں تھا اسلام خوف خدا کا نام ہے، اسلام عزاداری شبیر کا نام. فاطمہ کے آنسو بہتے ہوئے حجرے کے دروازے تک آئے، اور مدینے سے گزرنے والا ایک شخص ایک گلی میں سے جا رہا، مکان کی چھت سے کچھ پانی اس کے کپڑوں میں گرا. اس نے جلدی سے اپنے لباس کو سمیٹا، پتہ نہیں کیسا پانی. مسجد النبوی میں جا کے نماز پڑھنا، گھر میں آ کے نماز ہو پاکی چلا بھی لے شخص کا فائدہ، روضہ رسول پہ جانا. جیسے ہی اس کپڑے کو سمیٹ رہا ہے، غلام کی نگاہ پر کہا کہ ایسا کیا سمجھ کے اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہا، کہ یہ اوپر سے مسلسل پانی آ رہا، پتا نہیں پاک ہے پتا نہیں ناپاک. غلام نے سر پیٹا اور کہا دنیا میں اس سے زیادہ پاک کوئی پانی نہیں ہو سکتا، یہ میرا آقا سید الساجدین مکان کی چھت سے بیٹھا اپنے لوٹے گھر کا ماتم کر رہا، یہ سجاد کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کہ جنہوں نے تیرے لباس کو گیلا کر دیا، تو خوش قسمت ہے خوش قسمت. اللہ اللہ، میرا مولا سجاد اور اتنے آنسو بہائے. تو کسی نے جا کے تسلی، اور کوئی بھی عام آدمی نے منہاج کوفی جیسا قریبی صاحب فرزند رسول 35 سال ہو گئے کب تک ماتم کریں گے، کہا کہ منال کیا تو نے قرآن میں یعقوب کا واقعہ نہیں پڑھا، 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا وہ بھی مارا نہیں گیا، آنکھوں سے اٹھل ہو گئے، اتنا روئے کہ وبی عزت اینا ہو میں نے کل قرآن کہتا ہے آنکھیں سفید ہو گئی. میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے 18 یوسف کربلا کی جلتی ریتی میں تڑپتے دیکھے. راوی نے گھبرا کے کا مولا، مگر وہ تو شہادتیں اور آپ کے خاندان کے لیے شہادت سے شہادت ہوتی. سجاد نے دیکھا تفصیل کا موقع نہیں، کہا کہ اے راوی اگر میں تیری بات مان بھی دوں کہ گھر والوں کی شہادت ایک شہادت ہے، تو اتنا بتا کہ خوبیوں اور بہنوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا. ارے تجھے کیا پتا تیرے مولا کو کیا امتحان دینا پڑا. راوی نے بعد واقعہ کرمنا پوچھا، مولا میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم لایا گیا تھا، اور اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ لائے گئے تھے. مولا آپ کا چچا زخمی تھا، منہ سے خون جاری تھا، مگر کس شان سے آیا، ہاتھ بندھے ہیں، داس شہید ہو چکے ہیں، ہوٹ کٹے ہیں، سر پتھراؤ کی وجہ سے خونم خون ہے، مگر سینہ شان سے آئے، کمر سیدھی کر کے آئے، چہرہ پلٹ کر کے آئے. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے، لیکن جس دن آپ آئے تھے میں وہاں بیٹھا تھا. مولا نگاہیں چھکی ہیں، چہرہ زمین کی جانب ہے، سینہ سکڑا ہے، کمر جھکی ہے. مولا میں نے مانا آپ کا چچا بہت بہادر ہے، مگر آپ سے زیادہ تو نہیں آپ کا امام زمانہ، یہ فرق کیوں ہو گیا؟ آئے آئے عجیب سننا تھا، اے سوال کرنے والے تو نے سوال نہیں کیا ہے، میرے کلیجے میں برفی اتاری ہے، آئے برفی. تو نے میرے چچا کا کٹا ہوا سینہ، اٹھی ہوئی کمر، پلٹنے گانے سے تھی، مگر یہ نہ دیکھا میرا چچا آیا تو اکیلا آیا، لیکن آئے میں جب آ رہا ہوں علی اور فاطمہ کی بیٹے، آئے زینب، آئے میری بھوبھی کلثوم، ارے میری بہنیں، ارے میرے گھر والے بے مکنا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل.